الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يقالب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم للشيخ ميري بيرو مرشد عارف بالله شيخ العرب والعجم عالم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ حضرت والا کی ایک بات یاد آئی فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے بزرگان دین اور اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ہوتا ہے جبکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور عالم بھی بن گئے ہیں یا بن رہے ہیں حافظ بھی ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں زکوٰۃ حج و عمرہ تبلیغ میں بھی جا رہے ہیں تہجد نوافل سب کام کر رہے ہیں پھر آخر ہم اللہ والوں کے پاس کیوں جائیں صحبت اہل اللہ کی کیا ضرورت ہے کہ ہم چوری بھی نہیں کرتے ڈاکہ بھی نہیں ڈالتے اس چیز کی ضرورت ہے تو میرے پیارے دوستو صحبت اہل اللہ کی اللہ والوں کی جو ضرورت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ہماری عبادت جو ہے وہ ممزوج بالاسم ہے یعنی وہ ہماری عبادت ابھی گناہوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے لہذا اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والوں تقوی اختیار کرو یعنی گناہوں سے بچو اور سچوں کے ساتھ کونو مع الصادقین ان سچے لوگوں کے ساتھ رہو جو صادق فی تقوی ہے تقوی میں سچے ہیں کیونکہ میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دائم اندر آپ کار ماہی است ہمیشہ پانی میں رہنا دائم اندر آب دائمن اور ہمیشہ پانی میں رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے مار را باؤ کجا ہمرائی است سانپ یعنی مار سانپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے پانی میں جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے مچھلی پنا دکھاتا ہے لیکن چونکہ سانپ پانی کی مخلوق نہیں ہے لہذا اس کی رگوں میں ٹھنڈک گھسنے لگتی ہے پھر اس ٹھنڈک کی تاثیر کو دور کرنے کے لیے وہ پانی سے باہر آ کر دھوپ کے اندر اپنی خون کی ٹھنڈک کو جو پانی کے ذریعے حاصل ہوئی وہ سورج کی گرمی سے اس کو گرمی میں تبدیل کرتا ہے سورج کی شعاؤں سے لہذا میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالی کی یاد میں غرق رہنا اور با خدا رہنا یہ اللہ والوں کا کام ہے اور یہ اللہ والے کون ہیں ماہیان قارے دریائے جلال، یہ اللہ تعالیٰ کے دریائے جلال اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے دریا کی گہرائی کی مچھلیاں ہیں. لہذا یہ اللہ والے ہمیشہ باخدا رہتے ہیں، یعنی مسجد کا عالم ہو یا مسجد کے سے باہر کا عالم ہو، فضائیہ ہو، جہاں پر جہاز میں ایئر ہوسٹس آ کر پوچھتی ہے حاجی صاحب آپ کو کیا چاہیے، حاجی صاحب کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ آپ میری گود میں بیٹھ جائیے، کیونکہ اس سے پوچھا نا حاجی صاحب آپ کو کیا چاہیے تو اس کے پر قافیہ مل گیا ہے خود بخود کہ آپ میری گود میں بیٹھ جائیے. لیکن ظاہر بات ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا، وہ یہی کہے گا کہ بیٹی میرے لیے سیون اپ لے آؤ، لیکن دیکھو ٹھنڈی نہ ہو کیونکہ میں سینے میں کوئی ٹھنڈک ہے، اور ڈائٹ والی لانا، اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور مسکرا بھی رہا ہے، اور اس مسکراہٹ کا نام شفقت پدرانہ رکھا، یعنی باپ والی شفقت اور بڑوں کی شفقت. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ در حقیقت یہ شخص یہ بدنظری کر کے اس مسکراہٹ کے ذریعے سے اپنے نفس میں حرام لذت کو درامد کر رہا ہے، اور بیٹی کہہ کر اس کی پیٹی پر چھاپا مارنا چاہ رہا ہے کہ اس کے پیٹی اور صندوق کو بولتے ہیں نا پیٹی، ہاں اس خزانے پر کہ جس خزانے کے اندر سوائے پیشاب پخانے اور گندی ہوا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو بھائی ہر آدمی ہے کہ جی اس لڑکے سے محبت یا اس عورت سے محبت، اس لڑکے کو حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی عورت کو کہ تاکہ اس کا خزانہ مل جائے. تو بات یہ ہے کہ خزانہ اگر لینا ہی چاہتے تو پہلے پتا تو کر لے خزانہ ہے کیا، اور وہ اس لڑکے یا عورت کے پاس خزانہ سوائے پیشاب پخانے اور گندی ہوا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. لہذا اس پیٹی سے جو کھولنا چاہتا ہے اس میں صرف یہ گندگیاں موجود ہیں میرے دوست. کوئی لڑکا ہو جس کے چکر میں گھومے گا، جس کے موبائل میں بیلنس ڈالے جا رہے ہیں، جس کو چکن کڑھائیاں کھلائی جا رہی ہیں، اور جس کو دودھ پتی چائے پلائی جا رہی ہے. لیکن میرے پیارے دوستوں اس لڑکے سے اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. وہی عورت کا حال ہے کہ گندی اس خزانے کے اندر، اس بیٹی کی پیٹی کے اندر گندی ان چین چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میرے مرشد کی ایک بات یاد آئی، دیکھیں وہ ذرا ان عقل مند صاحب کو دیکھو وہ کیا کام کر رہے ہیں. میرے شیخ اور مرشد کی ایک بات یاد آئی، فرمایا کہ ایک بڑا صندوق ہے، اس بڑے صندوق کے اندر ایک چھوٹا سا صندوق ہے، اس صندوق کی جو چھوٹی سی بکسہ ہے اس چھوٹے بکسے کے اندر پیشاب پخانے، بچوں کے پوتڑے وغیرہ یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں، اور ایک صندوق ہے وہ بھی بڑا ہے، دو صندوق ہے، ایک بڑا ایک چھوٹا ہے، دو صندوق، دو بڑے صندوق ہیں اور دونوں بڑے صندوق میں چھوٹے صندوق ہیں. ایک چھوٹے صندوق میں پیشاب پخانہ کے کپڑے اور یہ چیزیں گندگی ہے، اور دوسرے صندوق میں جو چھوٹا ہے اس میں کئی کروڑ روپے کا ایک موتی ہے. تو میرے شیخ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں اب بتاؤ ان دونوں صندوق میں سے کس صندوق پر تالا لگایا جائے گا اور کس صندوق کی حفاظت کی جائے گی، وہ صندوق جس میں پیشاب پخانے کے کپڑے یا وہ صندوق جس میں موتی رکھا ہوا ہے. تو جناب جس صندوق میں موتی ہے اسی کی حفاظت کی جائے گی، اور جس میں پیشاب پخانے کے کپڑے ہیں اس کی کوئی حفاظت نہیں کرے گا، اس کو تالا بھی نہیں لگائے گا. اس پر میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں پر اور نگاہوں پر تالا مضبوط لگاتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ میرا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہے، تعلق میں اللہ کی دولت میرے دل کو حاصل ہے، اس لیے وہ نگاہوں پر پہرا مضبوط لگاتا ہے کہ نہ کسی عورت کو دیکھوں گا، نہ کسی لڑکے کو دیکھوں گا، نہ گوری کو دیکھوں گا، نہ کالی کو دیکھوں گا. گوری کو تو اس لیے نہیں دیکھوں گا کہ میں نے مرشد کا شعر کیا پیاری بات فرماتے فرماتے ایک عورت کتنی گوری ہو، خوبصورت ہے، اس کے رنگ میں کشش ہے، لیکن اندر اس کے کیا بھرا ہوا ہے؟ وہی عورت ہے، رنگ گورا، خوبصورت ہے، لیکن اندر اس کے پاس وہی پیشاب پخانے کی گٹر لائنیں ہیں میرے دوست. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان کی دولت، ایمان کا موتی اس لیے نہیں دیا کہ ہم پیشاب پخانے کی گٹر لائنوں سے عبور کر کے اور مرور کر کے سرور حاصل کریں، حرام سرور، حرام لذتیں. یہ ہماری زندگی، یہ ہماری جوانی اور یہ ہماری طاقتیں، ہمارا مال ان چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے ضرور حاصل کر کے حرام لذتوں کو درامد کریں. بھائی صاحب ابھی نماز نہ پڑھنا، وقت کے دیا جائے گا سنت کے لیے، یا باہر چلے جائیں، یہاں بیان ہو رہا ہے، بیان کی جگہ پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. سنت کے لیے وقت دیا جائے گا بعد میں نا، ہاں وقت ملے گا، گھبراؤ مت، ہم بھی پڑھیں گے آپ کے ساتھ. جہاں بیان ہو رہا ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور جہاں نماز پڑھی جا رہی ہو وہاں بیان نہیں کرنا چاہیے. جی جناب، یہ دونوں کے لیے ادب ہے. ایسا یہ نہیں کہ نمازیں ہو رہی ہیں اور بیان شروع کر دیا یا اعلان شروع کر دیا. مختصر کو اعلان کیا جا سکتا ہے، لیکن تبلیغی جماعت والوں کے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں نماز ہو رہی ہو وہاں بیان نہیں شروع کرنا چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر یہ کام کیا تو وہ گناہ میں مبتلا ہے، اور گناہ کے ساتھ کوئی دین کے کام میں برکت نہیں پیدا ہو سکتی. اس لیے اس چیز کی رعایت ضروری ہے. جب تک ایک آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت تک بیان شروع نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں بیان ہو رہا ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اب اگر کوئی آدمی نماز پڑھے گا وہ ظلم کرے گا. اب کہیں گے جی اگر ہم نے دیر سے بیان شروع کیا تو کتنی مشکل سے تو لوگوں کو پکڑ کے بٹھایا، پھر سب بھاگ جائیں گے، سب بھاگ جائیں، ایک آدمی نہ بچے یا ایک آدمی بیٹھ جائے. وہ مخلص آدمی ہے، اس مخلص کو دین پہنچاؤ. وہ غیر ایک مخلص، غیر مخلص کروڑوں پر بھاری ہے. مخلوق پرستی نہیں کرنی چاہیے، مخلوق پرستی نہیں کرنی چاہیے کہ یا ایسی جگہ پر بیٹھ کر بیان کرو جہاں لوگ نماز نہ پڑھو، جگہ بدل دو. کہ اگر بیان شروع کرنا ہی مقصود ہے تو ایسی جگہ پڑھو کہ پھر لوگ وہاں نماز نہ پڑھ، وہاں بیان کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارا دین کا کام شریعت اور سنت کا محتاج ہے. اگر ہم دین کے کام شریعت اور سنت کے اصول کے مطابق کریں گے تو اس کام سے برکت پیدا ہوگی. کثرت بڑھانا مقصود نہیں ہے میرے دوست. کسی چیز کی عمل کی مقبولیت کثرت سے نہیں ہوتی ہے، اخلاص سے ہوتی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، کیا فرمایا کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھ جو، یعنی یوں سمجھیے ایک مٹھی اگر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور تم احد پہاڑ کے برابر جو تقریباً 8 کلومیٹر لمبا ہے، کتنا 8 کلومیٹر تقریباً لمبا ہے احد پہاڑ، اور اونچائی بھی اس کی 100 فٹ ہے، اگر تم اتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو صحابی کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جو اخلاص اس صحابی نے حاصل کیا ہے، وہ ادنا صحابی نے، میرے پیارے دوستوں، وہ ہمارے بڑے بڑے سے بڑے ولی اللہ کو حاصل نہیں ہے. بڑے سے بڑا امام ہو، عالم ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، لیکن وہ درد، وہ اخلاص جو اس ادنا صحابی کو حاصل ہے، وہ ہماری جانوں کو نصیب نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ نے فرمایا ایک ان کا ایک مٹھی جو، یعنی کوئی معمولی چیز ہے نا جو، کیا عجیب مثال دی. اور سونا دنیا میں بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے، لہذا کثرت کتنی ہے تو پتہ یہ چلا کثرت نہیں، کثرت میں اخلاص کے ساتھ قبولیت ہوتی ہے. اخلاص اور درد ہو، ایسے بیٹھ جائیں آپ، ایسے ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، اصل میں جگہ چھٹی ہوئی تھی نا اس لیے وہ بیٹھ گئے، انہوں نے اچھا کام کیا، لیکن آپ سے بھی محروم نہیں ہونا چاہتا. آپ آگے آ جائیں ورنہ اور کوئی آگے بیٹھ جائے گا. اور میں آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا. انہوں نے تو ٹھیک کیا, اب آپ بھی اس کو ٹھیک کر لیں, مرمت ہو گئی. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ اخلاص. آپ میرے مرشد کی ایک بات یاد آئی, حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. آج ہم لوگ جو ہے دیکھتے ہیں بھائی بیان کے لیے جائیں گے کتنے آدمی ہوں گے, بیان آدمی کم تھے, آئندہ نہیں جانا بیان میں, لوگ ہی نہیں سنتے. یہ اخلاص ہے کیا؟ نہیں میرے دوست, ان اللہ والوں کو دیکھیے. میرے مرشد نے سنایا حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا ایک جگہ بیان, اور حضرت کے بیان بھی ہماری طرح نہیں ہوتے تھے. حضرت کے بیان ایک تو ماشاء اللہ درد بھرا, اور پھر ایک ایک گھنٹہ نہیں کئی کئی گھنٹے کا بیان ہوتا تھا. وہ کہا کہ اچھا بھائی وہ بھی ہمیں سناؤ. ہم کہتے ہیں تم اتنا وقت دو انشاءاللہ ہم بھی سنا دیں گے اپنے بزرگوں کی برکت سے لیکن کچھ حوصلہ پیدا کرو. بہرحال وہ وقت تھا تو حضرت کا بیان ختم ہوا. مسجد سے باہر نکل رہے تھے, سیڑھی پر پہنچے, ایک شخص آیا, حضرت سے پوچھا ارے بھائی وہ مولانا کا بیان کیا ختم ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں بھائی, وہ پہچانا نہیں اسے. اس نے کہا مولانا نے فرمایا, مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی بیان تو ختم ہو گیا. بس اس کے لیے آہ نکلی, ہائے افسوس. پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں, بڑی دور ہے وہ, آتے آتے مجھ کو دیر اور تاخیر ہو گئی. میں مولانا کا بیان سننے کا شوق رکھتا تھا, ایک عالم ربانی ایک اللہ والے کا. بس حضرت نے فرمایا کہ تم صرف بیان سننے کے لیے آئے ہو, تمہارا کوئی اور مقصد نہیں؟ اس نے کہا جی حضرت صرف یہی مقصد. فرمایا اچھا آؤ. ممبر پر تشریف فرما ہوئے, اس کو سامنے بٹھایا اکیلے بندے کو, اور ابتدا سے انتہا جو پورا بیان تھا وہ دوبارہ اس کو سنایا. اس کو بولتے ہیں درد. فرمایا یہ نہیں, تم محروم نہیں جاؤ گے, تم بیٹھو. ابتدا سے انتہا پورا بیان اس کو سنایا. کیوں؟ اس کے اخلاص کے وجہ سے. تو پتا چلا کہ مخلص ایک بیٹھ کے, وہ مخلص جو ہے قبول ہے. کثرت کو نہ دیکھے کہ جی ہماری مسجد میں اتنے بیان کے لیے آتے ہیں, یا ہمارے مدرسے میں اتنے پڑھتے ہیں, یا تبلیغ اجتماع میں اتنے لوگ تھے, حج عمرہ پہ اتنے لوگ تھے. نہ میرے دوستو, نہ, اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہمارے شیخ کے اتنے مرید ہیں, ہمارے استاد کے اتنے شاگرد ہیں. نہ, کب ہوگا؟ جب وہ قبول فرما لیں. ایک قبول ہو جائے کافی ہے, ایک لاکھ قبول نہ ہو کیا ہے میرے دوست؟ اس لیے کبھی اس چیز کو نہ دیکھیں, کثرت کو نہ دیکھیں کہ ہمارے اتنے مجمع ہوتا ہے اور یہ وہ. نہیں میرے پیارے دوست, مجمع کو نہیں دیکھنا چاہیے. اس لیے میرا معمول ہے جو وقت پر ہوئے میں وقت پر آ کر کام شروع کر دیتا ہوں. کبھی ایک آدمی کبھی دو آدمی ہوتے, اپنے شیخ کا حکم ہے. میں تو اپنے میری نیت اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل کی ہوتی ہے کہ حضرت کا حکم ہے کام شروع کر دو, بس اب کوئی آئے یا نہ آئے, ایک آدمی آئے کام شروع کر, باقی اس کے بعد اب بندے بھیجنا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے, ہمارے بزرگوں کی نصیحت, اس چیز کو نہ دیکھے کہ کثرت ہوگی تب بیان شروع کرے گا. وقت ہو اپنا کام شروع کر دو, ڈگ ڈگی بجانا شروع کر دو. میرے مرشد نے فرمایا, ہاں فرمایا کہ جب مداری ڈگ ڈگی بجاتا ہے نا تو بندر جمع ہو جاتے ہیں, مداری ڈگ ڈگی بجاتا ہے بندر جمع ہو جاتے ہیں, اور جب کلندر اللہ کی محبت کی گن گانا شروع کرتا ہے تو کلندر جمع ہو جاتے ہیں. مداری کی ڈگ ڈگی سے بندر جمع ہوتے ہیں, ایک اللہ والے کی ڈگ ڈگی بجانے سے اللہ کی محبت کا تو کلندر جمع ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمارا یہ کام, اس لیے اس بات کو یاد رکھے کہ یہ مسئلہ یاد رکھے کہ جہاں بیان ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, اور جہاں نماز ہو وہاں بیان نہیں کرنا چاہیے. دونوں تابع ہیں, شریعت کے تحت ہر آدمی ہے. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ بیان ہو رہا ہو, کسی کوئی عالم آ جائے, کوئی اللہ والا آ جائے, کوئی اللہ والا غلام جائے, تو پھر جیسے مغرب کا وقت ہے, اب مغرب کے بعد بیان ہے تو سنت کے بعد بیان میں بیٹھے, پھر نوافل کو اس دن کے لیے پوسٹ پون کر دیں, ملتوی کر دیں. کیوں؟ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا, 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. ایک اللہ والے کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جانا. جلال الدین رومی کی بات, مفتی شفیع صاحب کی بات میرے مرشد نے سنائی کہ حضرت ایک اللہ والے نے یہ شعر کہا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر ہے سس سالہ تاج بیریا کہ تھوڑی دیر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا، 100 سال کی اخلاص والی عبادت سے اچھا ہے کسی اللہ والے کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جانا، 100 سال کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے. تو مفتی شفیع صاحب نے حکیم الامت مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ سے عرض کیا کہ حضرت شاید نے کچھ مبالغہ کر دیا کہ صاحب تھوڑی دیر بیٹھنا 100 سال کی اخلاص کی عبادت سے افضل، کچھ مبالغہ معلوم ہوتا ہے، ذرا یہ کچھ ایکسٹریمسٹ معلوم ہوتے ہیں، شدت پسند. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ نے کہا اور کیچ کے فرمایا، ہائے مفتی صاحب شاعر نے کم بیان کیا، شاعر نے کم بیان کیا، ہونا یوں چاہیے تھا کہ یک زمانہ صحبت باولیا، یک زمانہ صحبت باولیا بہتر لکھ سال بعد بیریا کہ تھوڑی دیر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. پھر حضرت نے اس کو سمجھایا، فرمایا کہ بات یہ ہے، بات یہ کہ اللہ والوں کے صحبت سے اخلاص ملتا ہے، مقبولیت ملتی ہے اور مردودیت سے حفاظت ملتی ہے، ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے خاتمہ ایمان پر نصیب ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب عبدا لا يحبه الا لله، جو کسی اللہ والد سے محبت کرے صرف اللہ کی وجہ سے، کوئی اور غلط لالچ نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، صرف اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کو حلاوت ایمانی ملتی ہے. اور حلاوت ایمانی وہ چیز ہے کہ جو ایک مرتبہ دل میں داخل ہوتی ہے پھر کبھی دل سے نکلتی نہیں ہے. اس پر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ خوشخبری ہے کہ اشارہ ہے اس کے اندر کہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور یہ چیز ملتی ہے صحبت اہل اللہ سے، ورنہ عبادت کرنے سے حلاوت ایمانی کا وعدہ نہیں، عبادت پر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کا وعدہ نہیں ہے میرے دوستو. اور یہ چیز اس لیے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت صحبت مقبولیت عطا کرتی ہے، مردودیت سے بچاتی ہے. ورنہ عبادت بندہ اگر اکیلا عبادت کرے تو اکیلا عبادت کر کے مردود بھی ہو سکتا ہے، باوجود عبادت کی جہنم میں جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبت کے اندر یہ ایسا رکھا ہے کہ ان کی صحبت سے حلاوت ایمانی ملتی ہے، مقبولیت ملتی ہے اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے. اس لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا، ہاں فرمایا لکھ سال اطاعت دے رہے ہیں. کیوں؟ بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے اور اس سے ایمان پر خاتمہ مل جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی مل جائے، اس لاکھوں سال کی عبادت سے اچھی ہے کہ جس کے بعد انسان جہنم میں جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے میرے پیارے دوستو کوئی اللہ والے کی صحبت میسر ہو. ہاں میرے مرشد فرماتے ہیں میسر کیوں مرا، میسر کیوں مرا صحبت عاشقہ، کہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی اللہ والے کی، کسی اللہ کے عاشق کی تھوڑی دیر صحبت مل جائے، ہمیں بھی نم میں اس بات کو مشاہدہ کرتا ہوں کہ جنت گویا کہ آسمان سے اتر کر زمین پر آ گئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ والوں کے دل میں خالق جنت ہے، اللہ والوں کے پاس خالق جنت ہے. جس نے جنت کو پیدا فرمایا وہ اپنے دل کے اندر، یہ اللہ والے اس جنت کے پیدا کرنے والے کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، لہذا اسی لیے ان کی صحبت میں جنت سے بڑھ کر مزہ ملتا ہے. کیوں؟ کہ وہ جنت، جنت جو ہے وہ نعمتیں رکھتی ہے، اور اللہ والے اپنے دل کے اندر خالق نعمت، خالق جنت کو رکھتے ہیں. سوچو ان کے پاس کیا مزہ ہوگا. یہی وجہ ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتا ہے وہ ان حسینوں کے چکر میں نہیں گھومتا، ان کے نمک کو نہیں دیکھتا، نمک چوری نہیں کرتا، لڑکے یا عورتوں کے دیکھ کر حرام لذت کو دل میں درآمد نہیں کرتا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفت تخلیقیہ لملاحت لیلہ، یعنی لیلہ کو جو نمک عطا فرمایا، یہ نمک عطا فرمانے کی جو صفت ہے، نمک عطا کرنے کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. دادا جب اللہ والے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دل میں پاتے ہیں، تو وہ صفت، وہ کون سی صفت؟ تخلیق تخلیقیہ، صفت تخلیقیہ لملاحت لیلہ، مولا کی وہ صفت جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنی عورتوں اور لڑکوں کو جو نمک عطا فرماتے ہیں، وہ صفت وہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کو پانے کی وجہ سے وہ صفت بھی اپنے دل میں پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پانے کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے میرے دوستو، وہ صفت اللہ تعالیٰ کی، وہ صفت اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ لیلاؤں کو نمک دیتے ہیں، لیلاؤں کو نمک کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ دے عطا فرماتے ہیں، تو لہذا وہ نمک کے خالق ہوئے نا. تو لہذا جب وہ صفت کہ جس صفت سے اللہ تعالیٰ عورتوں کو حسن عطا فرماتے ہیں، وہ اللہ والا جب اپنے دل میں اس مولا کو پاتا ہے تو وہ صفت کی لذت اور مزہ بھی پاتا ہے. جیسے کوئی بادشاہ جب کسی کے جائے گا، مان لو صدر جب جاتا ہے کسی علاقے میں، تو اپنی صدارت اگر اس علاقے کے اندر صدارت کا حکم نامہ جاری کر دے، تو کیا اس کو حکم جاری کرنے کے لیے پریزیڈنٹ ہاؤس کی ضرورت ہے؟ صدارتی ہاؤس کی ضرورت ہے کیا اس کو؟ وہ اگر کسی جنگل میں بیٹھ کر حکم جاری کر دے صدر، تو اس کا حکم پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پتہ چلا اس کی صفت صدارت وہ جنگل میں بھی اس کے ساتھ ہے، جنگل میں بھی اس کے ساتھ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ، ہاں البتہ یہ ہے کہ صدر جو ہے، وزیر اعظم جو ہے، جب سو جاتا ہے تو اس کا حکم نامہ اور اس کی وہ صفت الگ ہو جاتی ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے واش روم کے اندر چلا گیا، اب اس کی صفت الگ، وہاں بیٹھ کر فیصلے جاری نہیں کر سکتا. رشید صاحب کیا بات ہے، اتنا لیلاؤں کا تذکرہ ہے پھر بھی آپ کو نیند آ رہی ہے؟ آپ کو ایک خبر دے دوں میں، انفارمیشن، اور وہ خبر انفارمیشن یہ ہے کہ میں سلاجیت لایا ہوں. اب تو نیند اڑی کہ نہیں اڑی؟ لیکن دوں گا نہیں میں. ارے جناب واہ، محنت میں نے کی، آپ کو دے دوں؟ اب نہیں سوئیے گا؟ اچھا، تھوڑی غشی آ رہی ہے. اچھا بس سلاجیت کو یاد کر لیجئے گا اور اس کے لوازمات کو، یعنی سوچے پھر کیسی طاقت آئے گی. وہ ایسے تھا نا، آج کل وہ گاڑیاں سگنل پر رکتی ہیں نا، اشارہ، ٹریفک سگنل اور اشاروں پر. تو ایک گاڑی رکی تو سیلز مین وغیرہ چیزیں بیچنے والے آئے تھے، تو ایک لڑکا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ سر یہ لے لیجئے، یہ اسپرے ہے، اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ مچھر اور مکھیاں قریب نہیں آتے، تو اور مچھر مارنے کے لیے بڑی مفید یہ اسپرے ہے، فائدہ مند. تو اس نے کہا نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے. اس نے کہا سر پلیز لے لیجئے، بہت اچھی مفید یہ سب سمجھا. اس نے کہا نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے. جاتے جاتے اس نے کہا سر اس کی خوشبو میں ایک اثر یہ بھی ہے جو صنف نازک ہے، یعنی عورتیں اس کی خوشبو سے کھینچی چلی جاتی ہیں. اس نے کہا یار ایک درجن دے دو، رات بھر مچھر تنگ بہت کرتے ہیں. اب نہیں سوئیے گا، آپ کی خاطر سے یہ لطیفہ سنانا پڑا ہمیں. تو میرے پیارے دوستوں، میں اپنے شیخ اور مرشد کی ایک بات سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کی حسیناؤں کو نمک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، عطا فرماتا ہے اور عطا فرماتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے، وہ صفت یہ کہ سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک عطا فرماتا ہے. سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک عطا فرمانے والے کی ذات کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات. سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک عطا فرماتا ہے کون؟ وہ ہمارا مولا. لہذا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ ہے، وہ صفت یہ ہے کہ سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک دیتا ہے. تو جب وہ اللہ والا گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے دل میں پاتا ہے، تو صفت تخلیقی وہ صفت لملاحت لیلا، یعنی لیلاؤں کو جو نمک دینے کی صفت ہے، وہ بھی اپنے دل میں پاتا ہے. یہی وجہ ہے پھر وہ سارے عالم کی لیلاؤں سے مستغنی ہو جاتا ہے. اس لیے ایک وہ اللہ والا مجال نہیں ہے کہ کسی لیلا کو نگاہ اٹھا کر دیکھے، چاہے بازار ہو، چاہے بازار ہو، چاہے ایئرپورٹ ہو، چاہے ریلوے اسٹیشن ہو، چاہے بس اسٹاپ ہو، وہ باخدا وہ مجال نہیں کہ کسی لیلا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے. یہ ہے اللہ تعالی کی شان، اور وہ مالک وہ ہے جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے وہ مجال نہیں کسی بادشاہ سے محروم ہو جائے، اور سارے عالم کے مال و دولت والوں کو مال و دولت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، سارے عالم کے مال داروں کو. لہذا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی جان، اس کی جان کو اپنا قرب کی لذت عطا فرماتا ہے، وہ مالداروں کے مال و دولت سے محروم نہیں ہوتا. اس لیے نظر بچائیں، ان لیلاؤں سے کچھ نہیں پائے گا. دیکھو لیلا کو، لیلا مشہور ہے نا، لیلا کو تھوڑا سا نمک دیا، اس کے چہرے پر تھوڑا سا نمک ڈالا اللہ تعالیٰ نے، مجنو اس کو دیکھ کر کیا بن گیا، مجنو یعنی پاگل، اس کا نام قیس تھا، کیا ہوا، پاگل بن گیا. تھوڑا سا نمک کی وجہ سے وہ پاگل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے عاشقوں کو جب اس صفت کا مزہ ملتا ہے میرے دوستو، تو اس مزے کا یہ عالم کہ ان لیلاؤں کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. اور میرے مرشد ایک بات اور فرمائی، دیکھو لیلا کا جو عاشق ہے، جو لیلاؤں کے عاشق ہیں، وہ پاگل ہو رہے ہیں. اور آج تک ایک ایسی مثال نہیں ملے گی کہ مولا کا عاشق پاگل ہوا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ لیلا کے عاشق کو خوف ہے، اور وہ خوف یہ ہے کہ کہیں یہ مجھے چھوڑ کر کہیں اور نہ بھاگ جائے، یہ بھی خوف ہے اس کو. کیوں؟ کیونکہ میں نے اتنے پیسے دے کر، اتنے روپیہ، اتنے ڈالر اور اتنے پاؤنڈ دے کر اس کو پٹایا، ایسا نہ ہو کہ دوسرا اس سے زیادہ پیسے دے کر اس کو پٹا لے. ایک تو خوف یہ ہے، دوسرا خوف یہ ہے کہ مان لو اس کو پا بھی لیا، لیکن دوسرا خوف یہ ہے کہ ایک دن یہ بڈھی بھی ہو جائے گی. اس کے حسن اور اس کی کشش، اس کی اٹریکشن، وہ سب ختم ہو جائے گی، اب اس کے اندر وہ ملاحت نہیں رہے گی، یہ بھی خوف ہے. اور میرے پیارے دوستو، جو اللہ کے عاشق ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی کے حسن کو زوال نہیں ہے، اس کا حسن بے مثال ہے، لا زوال ہے. اس لیے اللہ کا کوئی، اب پھر بات یہ ہے کہ لیلا اور اس کا عاشق جدا بھی ہوتے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا، اگر کوئی مان لو لیلا اور مجنو، عاشق اور معشوق، ایگریمنٹ کر لیں، ایک معاہدہ کر لیں کہ ہم دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، ہر وقت ساتھ بیٹھے رہیں گے یا ہر وقت لپٹے رہیں گے، پہلی بات تو یہ ممکن نہیں ہے، کب تک لپٹا رہے گا؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ آخر واش روم بھی تو جانا ہوگا، لیٹرین بھی. اب وہ کبھی اپنی لیلا کی خوشبو کو سونگے گا؟ دیکھو یہاں پر لیلا کی خوشبو نہیں ہوتی ہے، لیکن کیسا استعمال ہے یہ، اس کو مجاز مرسل بولتے ہیں بلاغت کے اندر. مراد کہنا، کہا تو خوشبو، مراد کچھ اور ہے. جب وہ بدبو سوکھیں گے نا، اس کا دماغ خود ہی درست ہو جائے گا، کہے گا میں وہ معاہدہ توڑتا ہوں، ایگریمنٹ ختم کرو، پھاڑ دو اس کو، اب میرا معاہدہ ختم، اب ہماری تمہاری جدائی ہے، بس یہ جدائی ہوگی، لازمی جدائی. لیکن میرے پیارے دوستو، جو مولا کا عاشق ہے، مولا کے عاشق کو اللہ سے، اپنے مولا سے کبھی جدائی نہیں ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ اکبر، کیا فرماتے اللہ تعالیٰ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں عالم میں چلے جاؤ، تم زمین پہ رہو، فضاؤں کے اندر جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، صحرا جنگل میں چلے جاؤ، رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، لیکن جہاں تم ہوگے ہم تمہارے ساتھ ہیں. مولا کے عاشق کو کوئی جدائی نہیں ہے، اور لیلا کے عاشق کو جدائی ہے، اس لیے وہ پاگل ہوتے ہیں. اور میرے مرشد فرماتے ہیں، لیلا کے عاشق سے دنیا میں، لیلاؤں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل، جو ان لڑکوں کے چکر میں گھوما یا عورتوں کے چکر میں گھوما، سب پاگل ہوئے، رومانٹک دنیا والے سب پاگل ہوئے. नींद की गोलियां खा रहे नींद लाने के लिए, सुकून के लिए। क्यों? वजह क्या है? अगर गुनाहों से सुकून पाता तो क्यों पागल कहा जाता? अगर इस जालिम को गुनाहों से सुकून और चैन मिलता तो ये पागल कहलाता? लिहाजा गुनाहों से सुकून और चैन हासिल करने वाला इससे बढ़कर दुनिया में मेरे मुर्शिद फरमाते अहमक और बेवकूफ नहीं है, जो गुनाहों के जरिए से समझे कि मुझे सुकून और इत्मीनान और चैन मिलेगा। ये बेवकूफ से बढ़कर दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं है जो ये समझे कि गुनाह अल्लाह की नाफरमानी के राह से मुझे चैन और सुकून मिलेगा। तो अल्लाह ताला की अपने बंदों से जुदाई नहीं है। अल्लाह ताला अपने आशिक के दिल को हर वक्त, सूरज तो सुबह निकलता है शाम को गुरूब हो जाता है, और अल्लाह ताला अपने आशिक के को जो अपने कुर्ब का सूरज अता फरमाते वो 24 घंटे रोशन रहता है। क्योंकि एक सैयारा है, उसका नाम है उतारित, एक सैयारा है वो सूरज के सबसे ज्यादा करीब है तमाम सैयारों में। लिहाजा दूसरे सैयारे हमारी जमीन को एक चांद दिया। कितने सैयारे ऐसे हैं जिनको दो, किसी को चार, किसी को छह चांद भी दिए, ऐसे भी हैं। ये बात आप अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरे मुर्शिद का मजमून देखिए कि किसी को एक चांद, किसी को दो, चार, छह चांद दिए, और एक सैयारा उतारित सबसे ज्यादा करीब है, उसको कोई चांद नहीं दिया। क्यों? इसलिए कि कुर्बत की वजह से वो 24 घंटे रोशन रहता है और चांदों से मुस्तगनी है। लिहाजा मेरे शेख ने फरमाया उसी तरह से अल्लाह ताला के जलवे जिसके दिल को मिलते हैं, गुनाह को छोड़कर अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, जिसका दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से वो खाने के सूरज के अनवारात से जब उसका दिल मुनव्वर होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है? उसको दुनिया के चांदों की जरूरत नहीं है। वो बादशाहों के तख्तोताज से मुस्तगनी है, मालो दौलत वालों के मालो दौलत से मुस्तगनी है, हसीनों के नमक से मुस्तगनी है। फिर वो नमक चोर नहीं बनता, हसीनों का नमक नहीं चुराता, निगाहों के जरिए से नमक चोरी नहीं करता और नमक हरामी नहीं बनता वो। क्यों साहब? बंदा किसकी खाता है? अल्लाह ताला की खाता है, नमक भी उसका खाता है। दादा हम कहते हैं जब उसके पास मुलाजमत की है देखो उसके साथ नमक हरामी मत करना, हलाल करो उसका नमक। तो लादा जो नमक हमारे लिए नहीं है, जो नमकीन हमारे लिए नहीं है, तो उस नमकीन को हम क्यों देखें और उसको देखकर हराम नमक को क्यों चुराए जो हमारे लिए है ही नहीं? हमारे लिए क्या है? वो हमारी लैला जो बदस्ते मौला मिली है, उससे प्यार करें, अपनी बीवी को यानी। क्यों? उससे अल्लाह ताला भी खुश है। हदीस शरीफ में आता है जब शौहर मोहब्बत से बीवी को देखे, बीवी मोहब्बत से शौहर को देखे, तो अल्लाह ताला दोनों को नजर रहमत से देखते हैं। कितनी बड़ी नेमत है। और दूसरी तरफ यह है कि किसी की बीवी को देखो तो लानत बरसती है मेरे दोस्तों, दूसरे की बीवी को देखने से। इसलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया इन लैलाओं से दिल मत लगाओ, अपनी नजरों को इससे बचाओ, दुनिया में भी सुकून मिलेगा, अल्लाह वाले बन जाओगे। लिहाजा इतना यह दर्द लेना कि जैसे मस्जिद में हम बाखुदा हैं ऐसे ही बाजार में भी बाखुदा हो, इतना दर्द सीखना अल्लाह ताला की मोहब्बत का ये फर्ज है मेरे दोस्तों। क्योंकि गुनाह का छोड़ना फर्ज है और गुनाह छोड़ने की हिम्मत और कुव्वत और ताकत ये सोहबत अहलुल्लाह से पैदा होती है। दादा अल्लाह वालों की सोहबत इतनी इख्तियार करना कि जिससे सोहबत गुनाह 100% छोड़ दे, ये फर्ज है मेरे दोस्तों। इतने उनकी सोहबत में बैठना, अल्लाह ताला ने इनकी सोहबत में असर रखा। देखिए सर्दी का जमाना है, सर्दी का जमाना है, बीवी से कहता है जरा गरम चाय पिला दो, गर्मा गर्म चाय। अब चाय पीता है और चाय पीकर कहता है अब जो ठंडक लग रही थी अब वो गर्मी से तब्दील हो गई। तो पता ये चला कि चाय के अंदर ऐसा असर कि उसकी ठंडक को गर्मी से तब्दील कर रही है। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं जिस अल्लाह ताला ने चाय में यह असर रखा कि ठंडक गर्मी से तब्दील हो रही है, उसी अल्लाह ताला ने अपने आशिकों की सोहबत में यह असर रखा कि उससे ईमान गर्म हो जाता है। कहते हैं जी सलाजीत खा लो ताकि ताकत पैदा हो जाए, लेकिन एक आदमी एक ऐसे ही जो था जो मर्द था ना औरत था, दरमियानी चीज था, न मेल न फीमेल, बल्कि था ईमेल। उसने भी खा लिया वो सलाजीत, तो उसके अंदर से आवाज आई, माफ कीजिएगा कि आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को याद रखना कि हम सबको अल्लाह ताला ने यह सलाहियत दी है कि हम गुनाह को छोड़ सकते हैं। हम लोगों को यह सलाहियत दी है कि हम गुनाह को छोड़ सकते हैं। अगर हमने इस सलाहियत को इस्तेमाल कर लिया तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि अल्लाह ताला हमारे गर्दनों से गुलामी का ताक निकालकर हमारे सरों पर अपनी दोस्ती और विलायत का ताज सजा देगा। और अल्लाह ताला ने अपनी दोस्ती सिर्फ गुनाह छोड़ने पर रखी है, इस बात को याद रखना, सिर्फ गुनाह छोड़ने पर, इबादत पर नहीं है। वरना देखिए, पता ये चला कि इबादत भी कर रहे हैं, हज उमरा हर साल हो रहा है, तहज्जुद भी पढ़ी जा रही है, बुजुर्गों के पैर भी दबाए जा रहे हैं, उनकी जूतियां भी सीधी की जा रही है, मस्जिद मदरसे में पैसा भी दे रहे, तबलीग में चिल्ला भी लगा रहे, लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते। तो याद रखना, इस इबादत के साथ ये जालिम की मिसाल ऐसी है कि जैसे ये जो है आदमी बिरयानी के साथ थोड़ा सा पखाना भी डाल दे, जमजम में शराब मिला रही है। ये गुनाह छोड़ना ये शराफत बंदगी है जिस अल्लाह ताला के रिज़्क खातर। मुशेख सादी शिराजी बड़े औलिया अल्लाह में से गुजरे हैं, बड़े आलिम गुजरे हैं। उन्होंने एक हिकायत नकल की है कि दमिश्क के अंदर इश्कबाजी बहुत बढ़ गई, जिसको देखो कोई औरतों के चक्कर में घूम रहा है, कोई फिल्मों के चक्कर में घूम रहा है, कोई इंटरनेट पर वीडियो या फोटोज वगैरह इमेज डाउनलोड कर रहा है, नंगी नंगी फिल्में अपने मोबाइलों पर डलवाई जा रही है, तस्वीरें, गाने, और कोई लड़कों के चक्कर में घूम रहा है कि उनको खड़ा गोशा और उनको चिकन कढ़ाई खिलाई जा रही है, उनके मोबाइल में बैलेंस डाला जा रहा है, उनको मिरिंडा पिलाई जा रही है, अंडा खिलाया जा रहा है। खतरनाक बात है ये। तो यही तमाशा शेख सादी के जमाने में दमिश्क के अंदर था। अल्लाह ताला का अजाब आया, कहर पड़ा, अब एक शख्स ने एक आशिक से कहा, वही जो लौंडों के चक्कर में घूमने वाला, फिल्में दबाकर घूमने वाला, उससे कहा कि अब कहर पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। तो एक आशिक से उसने कहा कि हां भाई, रोटी चाहिए या माशूक चाहिए, रोटी चाहिए या माशूक, ले आऊं तुम्हारा पसंदीदा लौंडा और तुम्हारी पसंदीदा फेवरेट अदाकारा की फिल्म, वो देखो, पेट भरो उससे। उसने कहा, यार छोड़ो, अभी मजाक मत करो, माशूक के मुंह पर झाड़ू फेरो, हमें अभी रोटी लाद कर दो, क्योंकि गंदुम ना खाएंगे तो दुम कैसे निकलेगी। आह, मेरे मुर्शिद फरमाते हैं, ये जो सब सारी बदमाशी है इस वजह से कि अल्लाह ताला रिज़्क अता फरमा रहे हैं, सारी गुनाह की बदमाशी इस वजह से कि रिज़्क अल्लाह ताला के खाकर उसको अल्लाह ताला की नाफरमानी में इस्तेमाल करना, ये शराफत बंदगी नहीं है कि अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क को अल्लाह ताला की नाफरमानी में इस्तेमाल करना। फरमाया गया, अगर रोटी ना मिले हाथ नहीं उठेगा कि दाढ़ी को मुंडाएगा जालिम, कि एक मुट्ठी दाढ़ी का रखना यह वाजिब है, दाढ़ी का मुंडाना या एक मुट्ठी से चावल के दाने के बराबर कम करना हराम है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये काम जिंदगी में कर लें, मरते वक्त पर इस काम को ना छोड़े, गुनाह को जिंदगी में जीते जी छोड़ दे, तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला की दोस्ती और विलायत मिल जाएगी। और अगर कहा कि चलो अभी तो मजे कर लो, जरा बुढ़े हो जाएंगे या मर जाएंगे फिर गुनाह छोड़ देंगे, तो वो गुनाह छोड़ेगा नहीं, छूट जाएंगे। اور اللہ تعالیٰ نے گناہ چھوڑنے پر رکھا ہے، چھوٹنے پر نہیں رکھا، جیتے جی یہ کام کر لیں، اور اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تین کام کر لیں۔ نمبر ایک کام، تو کہتے ہیں صاحب گناہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، ذرا ترکیب بتائیے اس کی، میرے شیخ اور مرشد نے اس کی ترکیب سمجھائی ہے کہ تین کام کر لو۔ نمبر ایک کام کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمت دی ہے اس ہمت کو استعمال کریں۔ ہم میں سے ہر شخص کو گناہ چھوڑنے کی ہمت دی ہے، جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں جو ہے بد نظری نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں پرانا پاپی ہوں، پرانا عادی ہوں، عورتوں کو دیکھنا، عورتوں کو دیکھنا یہ میری پرانا مرض ہے، لڑکوں کو دیکھنا یہ میرا پرانا مرض ہے۔ یہ دیکھو اس کو اٹھاؤ، تمہاری کتنا لمبا سفر ہے چترال کا کہ تم سو رہے ہو یہاں مسجد میں، کمال کرتے ہو عجیب، اور سامنے بیٹھ کر جھٹکے مار رہے۔ مسجد میں سونا منع نہیں ہے، پھر بدھو والے کام کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کہتا ہے یہ کہ میرے اندر گناہ چھوڑ، میں تو عورت کوئی آ جائے، کوئی لڑکا آتا ہے میں تو ضرور اس کو دیکھتا ہوں، میں کسی سے نظر نہیں بچا سکتا۔ تو میرے مرشد نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ تم نظر نہیں بچا سکتے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں تمہارے اندر طاقت ہے، وہ طاقت کو یوں سمجھائے، دیکھو ایک آدمی کے ہاتھ پر فالج ہے، اب اس کے ہاتھ کو کوئی کہے کہ تم اسی کو ہاتھ کو اٹھاؤ تو وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا، کیوں؟ اس کے ہاتھ میں طاقت ہی نہیں۔ اس کو کہو کہ میں تمہارے ہاتھ پر ڈنڈے ماروں گا اور تمہارے ہاتھ پر گولی مار دوں گا، اٹھاؤ اس کو۔ وہ کہے گا گولی مارو ڈنڈا مارو یہ نہیں اٹھ سکتا، کہے اچھا چلو یہ چھوڑو میں تمہیں 1 کروڑ روپیہ دوں گا، اب اٹھا لو ہاتھ۔ کہے گا بھائی 1 کروڑ کیا، تم مجھے 10 کروڑ دے دو میں پھر بھی نہیں اٹھا سکتا، کیوں؟ میرے ہاتھ پر فالج ہے۔ تو پتا چلا نہ دھمکی سے نہ لالچ سے کسی طرح وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، ہے ہوا نا؟ تو اس کا مطلب اس کے اندر ہاتھ اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی جو جس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اب وہ بات تھی گناہ چھوڑنے کی کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، میرے شیخ نے فرمایا کہ اب اس کو، وہ جو کہتا ہے میں ہر عورت کو دیکھتا ہوں، لڑکے کو دیکھتا ہوں، اس کے اوپر ایک گنڈا مقرر کرو، بدماش، جس کے ہاتھ میں ٹیٹی ہو، اور اس ٹیٹی کو دیکھ کر سب ٹیٹی ہی شروع کر دیں۔ اب وہ گنڈا مقرر کرو، ایک ہاتھ میں ٹیٹی اور ایک ہاتھ میں جوتا، اسی معشوقہ کا جوتا ہونا چاہیے جس کی ہیل 3 سے 4 انچ کی ہو، اور کہا دیکھو یہ ہاتھ میں ٹیٹی ہے اور میرا نشانہ ایسا ہے کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں، لہذا یہ جوتا ہے جس کی 3 انچ کی ہیل ہے، اگر تم نے کسی عورت کو دیکھا تو میں تمہاری کھوپڑی پر یہ جوتا ماروں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ تم نظر نہیں بچا سکتے، تو بتائیے اب نظر بچائے گا نہیں بچائے گا؟ بلکہ نظر سے اب نہیں، اب کوئی عورت سامنے آئے گی نا سب نظر نہیں بچائے گا، ایسے ہاتھ بھی رکھے گا گھوڑے کی طرح سے، ہاں کیوں؟ کیونکہ اس کو اندیشہ ایسا نہ ہو یہ بدگمانی کرے مجھ سے، وہ گنڈا کہ جی بدگمانی کرے گا، اس کو کہے گا دیکھو مسلمان سے بدگمانی حرام ہے، اب اس کو مسئلہ سکھائے گا مجھ سے بدگمانی نہ کرنا، اب کہاں سے بندے کا پتر بنائیے، کیوں؟ جوتے کے خوف سے۔ تو میرے مرشد سمجھاتے ہیں اگر تم بے بس ہو تو کہہ دو تم جوتا مارو، گولی مارو، کچھ بھی مارو، میں جب لکھوں گا۔ تو اب نظر جو بچائی جا رہی ہے اس کا مطلب اس کے اندر ہمت ہے، ہمت چوری کرتا ہے، جوتے کے خوف سے نظر بچاتا ہے، اگر اللہ کے خوف سے نظر بچا لے اللہ والا بن جائے، جوتے کے خوف سے نظر بچانے پر کوئی نام نہیں ہے۔ ایک کام ہو گیا نا، اگر پتا یہ چلا ہمارے اندر ہمت موجود ہے، اب ہم ہمت کی چوری نہ کریں، کیا کریں؟ جب کوئی عورت سامنے آ جائے نظر نیچی کر لیں، نظر نیچی کریں، رستہ بدل دیں، نہ کسی کی ماں بہن کو دیکھیں۔ کوئی شریف آدمی یہ نہیں پسند کرتا کہ میری ماں بہن بہو بیٹی کو کوئی دیکھے، کوئی شریف آدمی نہیں پسند کرتا، بےغیرتوں کی کوئی بات نہیں ہے، شریف لوگوں کی بات ہے، کمینوں کا کوئی وہ نہیں ہے، شرافت تباہ جس کے اندر موجود ہے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میری ماں بہن بہو بیٹی کو کوئی دیکھے، یہ شناخت کی بات ہے. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری ماں بہن بہو بیٹی کو کوئی دیکھے, تم بھی کسی کی ماں بہن کو مت دیکھو, نظر بچا. ہو گیا نا, ایک کام ہمت استعمال کرے, نظر نیچی کر لے. اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پر پردہ دیا. میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ پردہ کو گرانے کے لیے کسی بٹن کو نہیں دبانا پڑتا کہ پتا چلا اللہ تعالیٰ نے کان میں یہ بٹن رکھا ہو کہ کان کو ایسے موڑا آنکھیں بند ہو گئی, شٹر جیسے گرتا ہے نا, پھر کان واپس کیا اب شٹر کھل گیا. ضرورت ہی نہیں ہے, یا کوئی کمر میں بٹن یا گھٹنے میں بٹن نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پردے کو خود طاقت پردہ عطا فرمائیے. وہ کیسے؟ میرے مرشد فرماتے ہیں بس آنکھیں بند کرو, جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے. جب کوئی نامناسب شکل آ جائے تو آنکھیں بند کر لو, اور جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. اب اس کو اب وہ ہٹ گئی شکل, اب دیکھتے رہو, ماں باپ کو دیکھو, حج مقبول کا ثواب ملتا ہے, قرآن پاک کو دیکھے, اللہ والوں کو دیکھے, زمزم کو دیکھے, حسین مناظر کو دیکھے. لیکن حسینوں کو نہ دیکھے, پہاڑوں کو دیکھو, آسمان, سورج, چاند, ستارے, دیکھنے کی کتنی ساری چیز ہے. تو ہمت استعمال کر, ایک کا. اور ہاں, کنکھی سے بھی نہ دیکھیں, گوشہ چشم جس کو کہتے ہیں, اسے بھی لعنت ملے گی. کہا سامنے یوں تو نہیں دیکھا, چلو ایسے ٹیڑھی نگاہ کر کے دیکھ لیا, کالا چشمہ پہن کر دیکھ لیا, یا گردن جھکا کے ایسے ایسے کر کے دیکھ لیا. یہ بھی عادت اچھی نہیں ہے. تو ایک کام ہمت استعمال کریں, نمبر دو کام کیا کریں, گناہ چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ آپ نے جو مجھے ہمت عطا فرمائی ہے, جو آپ نے مجھے ہمت عطا فرمائی ہے, اس ہمت کو استعمال کرنے کی ہمت دے دیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں میرے دوست, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, دعا کریں. رہی بات کہ صاحب اگر واقعی ہم نے گناہ چھوڑ دیے, عورتوں کو نہیں دیکھا, فلمیں نہیں دیکھی, سارے گناہ چھوڑ دیے, تو مزہ کیسے ملے گا؟ اس لیے بعض لوگ ڈر کے مارے دعا بھی نہیں مانگتے کہ ایسا نہ ہو واقعی دعا قبول ہو جائے. اگر دعا قبول ہو گئی تو عجیب, ابھی تو میری فیوریٹ اداکار کی ایک فلم اور آنے والی ہے, ریلیز ہونے والی ہے, ابھی تو وہ میں وہ بھی دیکھوں گا. اور ایک عجیب بات سنیے, میرے مرشد کے یہاں ایک صاحب آئے, نوجوان آیا, انہوں نے کہا, ایک دن آنا شروع ہوا تو نظرے کا مضمون سنا, انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اب میں کسی عورت کو نہیں دیکھتا, اب میں نے نظر بازی چھوڑ دی, لیکن اب میں جب بھی کسی کو دیکھتا ہوں تو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ اس میں سے میری بیوی کون سی بنے گی. نفس کی چکر بازی دیکھی کہ حضرت میں اب اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس میں سے میری بیوی کون سی والی بنے گی. اور ظالم اس طرح بد نظری کیے جا رہے ہیں. اور باتیں کالا چشمہ لگا لیتے ہیں, تو کالا چشمہ لگا لے پتہ ہی نہیں چلے گا جی. ہاں ٹھیک ہے, مخلوق کو پتہ نہیں چلے گا, اللہ تعالیٰ تو باخبر ہے نا, وہ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. رہی بات مزے کی, تو میں عرض کر چکا ہوں میرے دوستوں, جس اللہ تعالیٰ نے شکر کے اندر مٹھاس رکھی, شہد میں مٹھاس رکھی, آج کل بازاروں میں آم موجود ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیسی لذت رکھی ہے آم میں. تو سوچو جس اللہ تعالیٰ نے آم میں لذت رکھی ہے, مٹھاس رکھی ہے, وہ اللہ تعالیٰ جو آم کی لذت کا خالق ہے, اس کے نام میں اور اس کی یاد میں اور اس کی قربت میں کیا لذت اور مٹھاس ہوگی. لہذا یہ نہ سوچو کہ مجھے مزہ کیسے ملے گا. اللہ تعالیٰ جس کے دل کو اپنا پیار, اپنا قرب عطا فرماتا ہے, یہ آم کیا ہے, آم پانچ سے چھ آم, آٹھ دس آم کھا لے موشن شروع ہو جاتا ہے, پیٹ خراب ہو جاتا ہے, جسم میں دانے نکل آتے ہیں, خون میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ سارے عالم کے آموں کا پیدا کرنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو سارے عالم کے آموں کی مٹھاس اور لذت اور حاصل اور کنکلوژن وہ عطا فرما دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں نہ اس کے جسم میں گرمی پیدا ہوتی ہے, نہ اس کے دانے نکلتے ہیں, اور نہ اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے, اور شوگر بھی نہیں ہوتی ہے اس کو, اسی لذت عطا فرماتے ہیں. تو دو کام, دوسرا کام یہ نہ سمجھے کہ مجھے مزہ کیسے آئے گا. اگر مزے اسی چیز میں ہوتے عورتوں کو دیکھنے, تو ساری رومانٹک دنیا والے, یہ فلمی دنیا والے چین اور سکون سے ہوتے. کیوں, ہر وقت لیلاؤں میں گھوم رہے ہیں نا, لیکن ذرا پوچھو کسی مسلمان سے، وہ مسلمان جو ان لیلاؤں کے چکر میں گھومتا ہے، اس کے سر پر قرآن مجید رکھ کر پوچھو کہ تمہیں گناہوں سے کیا سکون ملتا ہے. پوچھو ذرا کہ تم تو ہر وقت لیلاؤں کے چکر میں رہتے ہو نا، بتاؤ تمہیں کیا ذرا مزہ ملتا ہے. جاؤ ذرا امریکہ، جرمن، جاپان جا کر جو ننگی ٹانگوں میں گھس رہے ہیں، ذرا ان سے جا کر پوچھو کہ آپ کو کتنا سکون ہے. صرف دیکھو مت کہ جی واہ 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 کیا مزے ہیں، یہ مزے نہیں. ذرا پوچھو ان سے کیوں خودکشی کر رہے ہو تم لوگ، تمہارے دل کو چین سکون کیوں نہیں ہے، کیوں ٹرینکولائزر نیند کی گولیاں کھا رہے ہو. تو دو کام، اللہ سے دعا مانگے، اور تیسرا کام یہ کرے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے جو خود گناہوں سے بچتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ پتا چلا وہ خود بھی عورتوں سے پردہ نہیں کرتا، ایسا نہیں. پتا تعویذ دے رہا ہے، ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی. ایک ڈاکٹر کے پاس ایک عورت لڑکی گئی نا، اب اس نے چشمہ لگایا، پوچھا کیا بیماری ہے، ہسٹری دیجیے اپنی. اس کے بعد جب نسخہ لکھنے لگا تو ادھر دیکھے پھر یوں کرے ایسے کر. اس لڑکی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا دوا کا نام میرے چہرے پر لکھا ہوا، کیوں جو آپ ادھر لکھتے ہیں پھر میرا چہرہ دیکھتے ہیں. تو کسی اللہ والے سے جو خود گناہ سے بچتا ہو اس کی صحبت میں رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ ان کے قلب کا تعلق مع اللہ وہ منتقل ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں خاصیت رکھی ہے کہ وہ دل کو سے دوسری چیزوں کو چراتا ہے، دوسرے کے دل کے تعلق مع اللہ کو حاصل کرتا ہے. جب اس اللہ والے کے پاس بیٹھے تو پھر اس سے یہ ہمت پیدا ہوگی. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ چائے پینے سے گرمی آ جاتی ہے، تو میرے پیارے دوستو ایک چائے میں اتنا اثر اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی صحبت میں اثر رکھا ہے کہ اس سے تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے، اور تقویٰ کی دولت گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے. لہذا جیتے جی یہ کام کر لیں، گناہ چھوڑ دیں، یہ تین کام کر کے گناہ چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت مل جائے گی. پھر اس کے بعد میرے دوستو ایک دن ہم کو مرنا بھی ہے. مرنے کے بعد اب ہم گناہ چھوڑنے کی بات کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا، زندگی میں چھوڑ دیں. نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کا مزہ، اللہ تعالیٰ کا پیار ملے گا، دنیا میں بادشاہ سے بڑھ کر مزہ پائے گا، دنیا میں مال و دولت والوں کے مال و دولت سے بڑھ کر مزہ پائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور بے حیائی بے شرمی کے کاموں سے ہم سب کو نجات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے کہ اللہ اپنے کرم سے، یا اللہ جو باتیں پیش کی گئی، پیش کرنے والا بہت محتاج ہے، یا اللہ میں بہت محتاج ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں اپنے کرم سے 100% گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنا پیارا، اپنا محبوب بنا دیجئے، اپنے محبوب کاموں کی توفیق عطا فرما دیجئے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم سب کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیجئے. اے کریم مالک، ہماری جانوں کو اپنے قرب کی ایسی لذت، ایسا مزہ عطا فرما، ہر لمحہ سانس آپ کو خوش رکھے. اور اے کریم مالک، اپنے کرم سے یا اللہ تعالی ہمیں اپنی دوستی اور ولایت کا ایسا مزہ عطا فرما کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی ایک ایک شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ، ولایت صدیقیت جو آپ کی دوستی اور ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے جو حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجیے. یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا. یا اللہ، ہم سب کو رزق حلال، عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، ہماری صورت، ہماری سیرت اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. یا اللہ، ہمارے پیاروں میں، دوستوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما. یا اللہ، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ہم سب کو، ہماری اولاد کو نیک صالح اللہ والا بنا دیجیے. اور اے کریم مالک، اپنے کرم سے جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے بھی عطا فرما دیجیے، اور جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما دیجیے. یا اللہ، سلامتی ایمان، سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان، سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا.